أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن عفا بما أحد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سورة الفتح آيات 11 یقیناً وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ پر ہے بس جو کوئی عہد توڑے تو وہ اپنے ہی مفاد کے خلاف عہد توڑتا ہے اور جو اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے باندھا تو یقیناً وہ اسے بہت بڑا اجر عطا کرے گا اسی تعلق میں ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا سورة فتح آية 19 یقینا اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے وہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں تھا اس نے ان پر سکینت اتاری اور انہیں فتح قریب عطا فرمائی یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توارد ہے کہ میں نے جو خطبات کا مضمون یونیورسٹی کو اس سے پہلے سے دے رکھا تھا اس میں جلسہ کے بعد شہداء کے خطبات کے بعد جو نیا سلسلہ خطبات کا شروع کرنا تھا وہ بیعت کے مضمون سے ہی ہونا تھا اور یہ دیکھ کر میں حیران ہوا کہ اس عالمی بیعت کے بعد اس سے بہتر مضمون کا انتخاب ممکن نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں وہ توارد پر توارد فرماتا چلا جاتا ہے اور مضمونوں کو آپس میں باندھتا چلا جاتا ہے پہلی حدیث جو اس ضمن میں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں وہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اقامت صلات اتاء زکوٰۃ اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر رسول اللہ کی بیعت کی ہے اقامت صلات تو قرآن کے آغاز ہی میں ہے یومنون بالغیب و یقیم الصلات یوتون الزکاۃ تو اتاء صلات اور اتاء زکوٰۃ یہ تو قرآن کریم کے آغاز ہی کا حکم ہے اور جو لوگ واقعتا اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر رسول اللہ کی بیعت کی ہے اقامت صلاۃ اور اتاء زکوٰۃ ہی دراصل مسلمان کی خیر خواہی کا سبق دیتے ہیں اگر سچے معنوں میں اقامت صلاۃ ہو اور اتاء زکوٰۃ ہو ہر مسلمان کی خیر خواہی اسی کے اندر شامل ہے اور اس پر غور کریں تو آپ کو بھی یہ نقطہ سمجھ آئے گی کہ واقعتاً اتاء ہر مسلمان کی خیر خواہی کا اقامت الصلات اور اطاعۃ زکات سے گہرا تعلق ہے. دوسری حدیث میں صحیح بخاری کتاب الاحکام باب و بیت النساء سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ بھی ایک پہلو سے تشریح طلب ہے جو میں بیان کر دوں گا, ورنہ کوئی اس کا غلط معنی بھی لے سکتا ہے. ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے ابو ادریس خولانی نے بتایا کہ انہوں نے عبادہ بن صامت کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں خطاب کر کے فرمایا, تم مجھ سے ان شرائط پر بیعت کرتے ہو کہ تم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے, چوری نہیں کرو گے, زنا نہیں کرو گے, اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو گے, بہتان ترازی نہ کرو گے, اور معروف بات میں نافرمانی نہ کرو گے. بس جو کوئی تم میں سے یہ عہد بیعت پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر ہے, اور جس شخص سے ان گناہوں میں سے کوئی گناہ سرزد ہو اور اسے اسی دنیا میں سزا مل جائے تو یہی سزا اس کے لیے کفارہ ہوگی. یہ بہت ہی ایک امید کی روشنی پیدا کرنے والی حدیث ہے کہ گناہ کبائر بھی اگر سرزد ہو چکے ہوں اور اسی دنیا میں ان کی سزا مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آخرت کی جزا کا کفارہ بن جائے گی. اور دوسرے فرمایا, اگر اللہ تعالیٰ گناہ سرزد ہونے پر اس کی پردہ پوشی فرمائے, اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, یعنی پردہ پوشی کے نتیجے میں ظاہری سزا دنیا کی جگہسائی وغیرہ تو اس کو نہیں ملتی, لیکن پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ رہتا ہے, اس نے کیوں پردہ پوشی فرمائی, کیا اس کا حکم تھا, اور آیا وہ قیامت کے دن بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا یا نہیں. چاہے تو اسے سزا دے, چاہے تو معاف فرما دے. وعدہ کہتے ہیں ہم نے انہی شرائط پر آپ کی بیعت کی تھی. ایک اور صحیح بخاری سے حدیث لی گئی ہے عبادہ بن صامت کی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت اس نقطے پر کی کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے, خواہ ہمیں پسند ہو یا ناپسند, اور یہ کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں کسی اہل امر سے جھگڑا نہیں کریں گے. اہل امر میں دنیا کے وہ اہل امر بھی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے امارت عطا فرمائی ہے کسی رنگ میں, ان سے جھگڑا نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی معاملے میں ان سے اختلاف نہیں کریں گے. بعض دفعہ اختلاف دینی اہم امور میں ہوا کرتا ہے, اس صورت میں جھگڑے کا ایک یہ معنی بھی دیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ دین میں دخل اندازی کریں اور بنیادی امور میں تبدیلی چاہیں تو اس وقت مومن کا فرض ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرے, اور ان معاملوں میں ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. بس وہ جھگڑا آج کل مثلا پاکستان میں بہت چل رہا ہے, وہ دین کی مبادیات میں دخل دیتے ہیں اور اہمیوں کو روکتے ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. اس معاملے میں احمدی جو ثابت قدم رہتا ہے اس کا حکومت سے ایک جھگڑا چل پڑتا ہے. تو یہاں جھگڑے کا مفہوم ان معنوں میں سمجھ لیں کہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے, مگر اس اختلاف میں مومن شرافت اور ادب کے پہلو کو نہیں چھوڑتا. چنانچہ اس کے مان بات فرمایا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. تو چونکہ اللہ کا معاملہ پڑ جائے گا تو اختلاف نہ ہونے کے باوجود پھر لاکھ ملامت کوئی کرے ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں. ایک حدیث صحیح بخاری کتاب الاحکام سے لی گئی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں سے نہ تو کلام کرے گا اور نہ انہیں پاک ٹھہرائے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے. سب سے بڑی جو خوفناک سزا بیان کی گئی ہے قیامت کے تصور میں وہ یہی سزا ہے. فرمایا کون ہے وہ لوگ؟ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں اپنی ضرورت سے زائد پانی ہو اور وہ مسافر کو اس کے استعمال سے روکے. اپنی ضرورت کا پانی رکھنا تو بنیادی ضرورت ہے, اگر اس میں سے بھی کوئی حصہ دیتا ہے تو وہ احسان کرنے والوں میں شمار ہوگا, لیکن ضرورت سے پانی زائد ہوتے ہوئے دوسروں کو روکنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نگاہ نہیں فرمائے گا. دوسرا وہ شخص جو اپنی دنیا داری کی خاطر کسی امام کی بیعت کرے کہ اگر وہ اسے مطلوبہ چیز دے دے تو اس کے ساتھ عہد بیعت نبھائے گا ورنہ اس سے بے وفائی کرے گا. اب یہ بھی ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے کہ بعض لوگ یہ شرط کر دیتے ہیں کہ اگر بیعت ہوئی اور ہمارے لڑکا ہو گیا, فلاں بیماری دور ہو گئی, فلاں قسم کے مسائل حل ہو گئے تو ہم عہد بیعت پہ قائم رہیں گے ورنہ توڑ دیں گے. یہ عہد بیعت ہوتا ہی نہیں, وہ تو کرنے سے پہلے ہی ٹوٹ چکا ہوتا ہے, اور اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی رکھی ہے کہ اللہ انہیں پاک نہیں ٹھہرائے گا قیامت کے دن, ان کی طرف توجہ نہیں فرمائے گا, ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرے گا. ایک اور حدیث ہے جس میں لفظ اثر جو ہے وہ ذرا سا دل میں کھٹکتا ہے, الجھن پیدا کرتا ہے کہ اثر کا کیا ذکر ہوا. فرمایا وہ شخص جو اثر کے بعد بازار میں کوئی چیز فروخت کرنے کے لیے نکلے اور خلاف واقعہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ مجھے اس چیز کی اس قدر قیمت مل رہی تھی حالانکہ اسے وہ قیمت نہ مل رہی ہو, اور اس کی قسم پر اعتبار کرتے ہوئے کوئی اس سے مال خریدے. اب دن میں کسی وقت بھی کوئی جھوٹی قسم کھا کر کہے کہ مجھے قیمت مل رہی تھی تو وہ ایک باعث قابل سرزنش فعل ہے, لیکن آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثر کو کیوں فرمایا؟ دراصل یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جب دن ڈھل چکا ہو اور خرید و فروخت کا وقت جا رہا ہو ہاتھ سے تو جلدی میں پھر لوگ سودے کر لیا کرتے ہیں اور اس میں پھر قسم کا اعتبار اٹھا لیتے ہیں. اب انگلستان میں بھی یہی ہوتا ہے, جو شام کے وقت کے سودے ہوتے ہیں وہ افر تفریح میں کیے جاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر دکانیں بند ہو جانی ہوتی ہیں. بس یہ مراد ہے کہ کوئی شخص اس مجبوری سے کہ دن ہاتھ سے نکلی جا رہا ہے کسی شخص پہ اعتبار کر بیٹھے اور اس کی قسم کا اعتبار کر لے, جو چونکہ خدا کا نام لے کر اس نے یقین دلایا تھا اور خدا کے نام کے احترام میں وہ اس کی بات مان جائے تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جو سودا کرنے والے شخص سے سرزد ہوا. ایک اور حدیث ہے, حضرت محمد بن منقدر کہتے ہیں, یہ بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے, کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ اعرابی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا, جو اعرابی مراد ہے جنگل کے خانہ بدوش قبائل سے تعلق رکھنے والے, اور عرض کی اسلام پر میری بیعت لے لیجئے. اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پر اس کی بیعت لے لی. پھر اگلے دن وہ بخار میں تپتا ہوا آیا, کہنے لگا مجھ سے عہد بیعت واپس لے لیجیے. اب یہ بھی ایک اطلاع ہوا کرتا ہے بعض دفعہ, بعض لوگ کہتے ہیں دیکھا تم نے بیعت کی تھی تو بخار چڑھ گیا, بیعت کرنے کی نیت سے جانے لگے تھے تو بخار چڑھ گیا. رجسٹر روایات سے جو میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات بیان کی ہیں ان میں یہ ذکر ملتے ہیں کہیں, تو اس بیچارے کو بھی بیعت کے بعد بخار چڑھ گیا اور یہ اس پر اطلاع آ گیا. وہ سمجھا کہ بیعت کی وجہ سے بخار چڑھا ہے, اس نے کہا میری بیعت واپس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میں بیعت نہیں واپس کروں گا. مطلب یہ تھا کہ شاید ہوش آ جائے اس بیچارے کو, کچھ عرصے کے بعد بخار اترے تو اس کو خیال آئے. تو یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی, فرمایا نہیں بیعت نہیں واپس کروں گا. پھر فرمایا مدینہ ایک بھٹی کی مانند ہے جو ناپاک چیزوں کو بھسم کر دیتی ہے. مدینہ ایک بھٹی کی مانند ہے, اس میں آ کے آزمائش ہوتی ہے اور اس میں ناپاک چیزیں جل جاتی ہیں. تو اس کا اس بخار والی حدیث سے گہرا تعلق یہ ہے کہ وہ بھی آگ کی بھٹی میں جل رہا تھا, اور اس اطلاع میں اس کا اندرونا گن جل رہا تھا, لیکن اس بیچارے کو علم نہیں تھا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ایک حیرت انگیز ارتباط پایا جاتا ہے. ایک بات دوسری طرف چلی جاتی ہے, دوسری تیسری کی طرف. غزے کے عرفان کے چشمے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جاری ہیں. پھر میں اس کی ناپاک چیزیں خالص ہو جاتی ہیں. جب بھٹی میں کوئی چیز جلتی ہے تو اس کی جو پاک چیزیں اس کے اندر ہیں اس میں سے گند نکل جاتا ہے اور وہ پاک و صاف ہونی شروع ہو جاتی ہیں. سونے کو جب آگ میں جلاتے ہو تو دیکھیں اس کے ساتھ آلائشیں لگی ہوئی ہوں وہ مٹ جاتی ہیں, وہ جل جاتی ہیں. فرمایا کہ بعض دفعہ انسان کو جو اندرونی عذاب ملتا ہے اس کے نتیجے میں بھی اس کے خیالات پاک ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو بار بار دیکھتا رہتا ہے اور پھر الٹ پلٹ پلٹ کر اندرونی پاکی اختیار کرتا چلا جاتا ہے. یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے, جس میں سے جو گزرتا ہے اسی کو علم ہے. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی, حاتم نے یزید سے روایت کی ہے کہ میں نے سلمہ سے پوچھا, حدیبیہ کے دن تم نے کس نقطہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی؟ کہنے لگے موت پر. بہت بڑی بات ہے, بیعت کا خلاصہ یہ ہے, موت پر بیعت کی تھی. اس کا ایک جملہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی تعلق میں بیان فرمایا ہے, صحابہ تو بیعت ہی جان قربان کرنے کی کیا کرتے تھے, جب جان ہی کسی اور کی ہو گئی تو پھر کیا شرطیں بیچ میں ہائے رہ جائیں گی. سب کچھ اسی کا ہو گیا, اور یہی بیعت کا خلاصہ ہے, جان اور مال اور عزت سب کچھ خدا کا ہو گیا. اب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ملفوظات جلد دوم میں سے یہ چھوٹا سا ایک فقرہ میں بیان کرتا ہوں. ہم تو امر الہی سے بیعت کرتے ہیں, ہر قسم ناقص کا کام نہیں ہے کہ ہاتھ بڑھائے اور لوگوں کی بیعت لے دے. اللہ کا حکم ہو اور اسے مجبور کرے کہ وہ بیعت لے تو تب وہ بیعت لیتا ہے. یہ سچے آسمانی امام کی نشانی ہے, جو اس زمانے کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آسمانی امام مقرر ہوئے ہیں. فرمایا جیسا کہ ہم اشتہار میں بھی الہام لکھ چکے ہیں کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اس دنیا میں جاری رکھنے کے لیے تا قیامت اثر نو اس بات کو اٹھا لیا گیا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بظاہر آپ کی بیعت کی مگر در حقیقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی توفیق ملی. کیونکہ چنانچہ فقرہ جو ہے الہام کا وہ یہ ہے, ان الذین یبایعونک کا انما یبایعون اللہ, یہ وہی فقرہ ہے, یہ وہی آیت ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان ہوئی ہے. ملفوظات جلد دو میں صفحہ 244 پر ہے, بیعت کے معنی ہیں اپنے تئیں بیچ دینا, اور یہ کیفیت ہے جس کو قلب محسوس کرتا ہے جبکہ انسان اپنے صدق اور اخلاص میں ترقی کرتا کرتا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں یہ کیفیت ہو جائے تو بیعت کے لیے خود بخود مجبور ہو جاتا ہے, اور جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے تو انسان سمجھ لے کہ ابھی اس کے صدق اور اخلاص میں کمی ہے. بیعت ایک تو ظاہری بیعت ہے اور ایک اندرونی دل کی بیعت ہے. اس کو سمجھانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ قلب محسوس کرتا ہے انسان اپنے صدق اور اخلاص میں ترقی کرتا کرتا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ بیعت کے لیے خود بخود مجبور ہو جاتا ہے, کوئی اختیار ہی نہیں رہتا دل پر, کشاکشاں خدا کے قدموں کی طرف آگے بڑھتا ہے. یہ بیعت کی حقیقت ہے. اگر یہ نہ پیدا ہو تو انسان سمجھ لے کہ ابھی اس کے صدق اور اخلاص میں کمی ہے, وہ ظاہری بیعت اس نے کر لی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں بیعت میں جاننا چاہیے کہ کیا فائدہ ہے اور کیوں اس کی ضرورت ہے. جب تک کسی شے کا فائدہ اور قیمت معلوم نہ ہو اس کی قدر آنکھوں کے اندر نہیں سماتی. جیسے گھر میں انسان کے کئی قسم کا مال و اسباب ہوتا ہے، مثلاً روپیہ، پیسہ، کوڑی، لکڑی وغیرہ، تو جس قسم کی جو شے ہے اسی درجہ کی اس کی حفاظت کی جاوے گی. ایک کوڑی کی حفاظت کے لیے وہ سامان نہ کرے گا جو پیسہ اور روپیہ کے لیے اسے کرنا پڑے گا، اور لکڑی وغیرہ کو تو یوں ہی ایک کونے میں ڈال دے گا الحاظر قیاس. جس کے تلف ہونے سے اس کا زیادہ نقصان ہے اس کی زیادہ حفاظت کرے گا. اب اس استدلال کے ساتھ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہیں اپنی کس چیز کے تلف ہونے کا زیادہ احساس ہے. اگر ایمان کے تلف ہونے کا خطرہ ہے تو سب سے زیادہ حفاظت تم ایمان کی کرو گے. اسی طرح بیعت میں عظیم الشان بات تو یہ ہے، عظیم الشان بات توبہ ہے جس کے معنی رجوع کے ہیں، تو یہ اس حالت کا نام ہے کہ انسان اپنے معاصی سے جن سے اس کے تعلقات بڑھے ہوئے ہیں اور اس نے اپنا وطن انہیں مقرر کر لیا ہوا ہے، گویا کہ گناہ میں اس نے بود و باش مقرر کر لی ہوئی ہے. ایک انسان جب گناہوں میں ملوث رہتا ہے اس کو خیال بھی نہیں رہتا کہ وہ دراصل اس میں بستا ہے ان گناہوں میں، اور کبھی خدا جگا دے تو جگا دے، اسے ہوش آ جائے، ورنہ وہ اس کا وطن رہتا ہے اور اسی میں وہ زندگی پسند کرتا ہے، اس سے باہر نکالنا پسند نہیں کرتا. جتنے وطنوں سے نکالے جاتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو گناہ سے نکلنے کا بھی یہی حال ہے، ہمیشہ گناہ سے نکلنے کی کوشش میں ضرور تکلیف پہنچتی ہے. تو توبہ کے معنی یہ ہیں کہ اس وطن کو چھوڑنا، اور رجوع کے معنی پاکیزگی کو اختیار کرنا. اب وطن کو چھوڑنا بڑا گران گزرتا ہے اور ہزاروں تکلیفیں ہوتی ہیں. ایک گھر جب انسان چھوڑتا ہے تو کس قدر اسے تکلیف ہوتی ہے، اور وطن کو چھوڑنے میں تو اس کو سب یار دوستوں سے قطع تعلق کرنا پڑتا ہے، اور سب چیزوں کو مثل چرپائی، فرش، ہمسائے، وہ گلیاں کوچے، بازار، سب چھوڑ چھاڑ کر ایک نئے ملک میں جانا پڑتا ہے. بس حسرت سے انسان نگاہیں ڈالتا ہے ان چیزوں پر، اور یہ بھول جاتا ہے کہ کبھی اس دنیا کو بھی اسی طرح چھوڑ دے گا اور ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے ملک چلا جائے گا. اس کا نام تو معصیت کے دوست اور ہوتے ہیں اور تقویٰ کے دوست اور. اس تبدیلی کو صوفیاء نے موت کہا ہے. جو توبہ کرتا ہے اسے بڑا حرج اٹھانا پڑتا ہے، اور سچی توبہ کے وقت بڑے بڑے حرج اس کے سامنے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ جب تک اس گل کا نعم البدل عطا نہ فرمائے نہیں مارتا. ان اللہ یحب التوابین میں یہی اشارہ ہے کہ جو سچی توبہ کر کے خدا کی طرف جاتے ہیں تو جن کو پہلے انسان پھول سمجھتا تھا، ان سے علیحدگی کا جو دکھ اس کو پہنچا، ان کے بدلے اسے نئے ہمیشہ کھلے رہنے والے روحانی پھول عطا فرماتا ہے. اور ان اللہ یحب التوابین کا یہی معنی ہے، وہ توبہ کر کے غریب بے کس ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے محبت اور پیار کرتا ہے اور اسے نیکوں کی جماعت میں داخل کر دیتا ہے. پھر حضور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صرف زبان سے بیعت کا اقرار کرنا کچھ چیز نہیں ہے، جب دل کی عظمت سے اس پر پورا پورا عمل نہ ہو. بس جو شخص میری تعلیم پر پورا پورا عمل کرتا ہے وہ اس میرے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی نسبت خدا تعالیٰ کی کلام میں یہ وعدہ ہے انی احافظ کل من فی الدار، یعنی ہر ایک جو تیرے گھر کی چار دیوار کے اندر ہے میں اس کو بچاؤں گا. اس جگہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہی لوگ میرے گھر کے اندر ہیں جو میرے اس خاک پشت کے گھر میں بود و باش رکھتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جو میری پوری پیروی کرتے ہیں، میرے روحانی گھر میں داخل ہیں، وہ لوگ بھی. یہ غور طلب بات ہے. دراصل تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ صرف وہی لوگ داخل ہیں جو حضرت وسیم علیہ السلام کے روحانی گھر میں داخل ہیں، اور ظاہری طور پر جو گھروں میں رہتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. مگر اس جملے کا اطلاق تعاون کے زمانے سے بھی ہے, اور اس وقت آپ کو نشان کے طور پر یہ خبر دی گئی تھی کہ جو کچھ تیرے گھر کی چار دیواری میں ہے اس میں سے کسی کا نقصان نہیں ہوگا, ایک چوہا بھی نہیں مارا جائے گا. بس یہ وہ اطلاع ہے جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اشارہ فرمایا. لیکن ہمیشہ کی سچائی تو یہی ہے, اور سب دنیا پر اطلاق پانے والی سچائی یہی ہے کہ جو مسیح موعود علیہ السلام کی شرائط بیعت میں سچے طور پر داخل ہے وہ اس گھر میں داخل ہے. اب کیسے ممکن ہے کہ سارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ظاہری گھر میں اکٹھے ہو جائیں؟ وہاں تو چند سو سے زیادہ کی تو گنجائش نہیں ہے, لیکن اب تو معاملہ کروڑوں تک جا پہنچا ہے. بس عمومی اور دائمی اطلاق اس کا یہی ہے کہ جو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کے لیے دروازے کھلے ہیں اور گھر کشادہ ہے, اور ایسا کشادہ ہے جو کبھی تنگ نہیں ہوگا. بس اللہ تعالیٰ فضل فرمائے, اور اس مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے روحانی گھر کی چار دیواری میں داخل ہونے کی کوشش کریں, کیونکہ ہے درندے ہر طرف, میں عافیت کا ہوں اسار, یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ ہے اور یہی سچا دعویٰ ہے. یہ مضمون سارے ملتے جلتے ہیں, مگر آپ غور کر کے دیکھیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں میں حقیقتاً پوری تکرار نہیں ہے. کوئی نہ کوئی نیا نقطہ ایسا ضرور نکل آتا ہے کہ انسان کے لیے ایک اور معرفت کا سر چشمہ پھوٹ جاتا ہے, پھوٹ پڑتا ہے. فرماتے ہیں یہ بیعت اور توبہ اس وقت فائدہ دیتی ہے جب انسان صدق دل اور اخلاص نیت سے اس پر قائم اور کاربند بھی ہو جائے. خدا تعالیٰ خشک لفاظی سے جو حلق کے نیچے نہیں جاتی ہرگز ہرگز خوش نہیں ہوتا. ایسے بنو کہ تمہارا صدق اور وفا اور سود و گزار آسمان پر پہنچ جاوے. یہ جو خشک لفاظی ہے اس کے مقابل پر سود و گزار ہے جو سچائی کی پہچان ہے. جب بیعت دل پر اثر کرتی ہے تو دل میں ایک گہرا سوز پیدا کرتی ہے, اور جو دل میں سوز پیدا ہو وہ پھر آسمان تک اثر کرتا ہے. خدا تعالیٰ ایسے شخص کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو برکت دیتا ہے جس کو دیکھتا ہے کہ اس کا سینہ صدق اور محبت سے بھرا ہوا ہے. دلوں پر نظر ڈالتا اور جھانکتا ہے, نہ کہ ظاہری قیل و قال پر. جس کا دل ہر قسم کے گند اور ناپاکی سے مرہ اور مورہ پاتا ہے اس میں آ اترتا ہے اور اپنا گھر بناتا ہے. اب یہ گھر کا مسئلہ بھی دو طرفہ ہے جو حل ہونا چاہیے. پہلے یہ بیان ہوا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے کہ جو میرے گھر کی چار دیواری میں بستا ہے وہی امن میں ہے. مگر امن میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس کے گھر میں سوائے خدا کے کچھ نہیں رہتا, خدا اس گھر میں رہتا ہے, اور جس گھر میں خدا رہتا ہے وہ امن ہی امن ہے. اس کو دنیا کے کوئی گزن نہیں پہنچ سکتا, کوئی تلوار کی نوک نہیں, کوئی نیزے کی انی نہیں جو اس پر اثر انداز ہو, کیونکہ وہ حملہ پھر خدا پر حملہ ہوتا ہو جاتا ہے. جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہاتھ چہروں پر نہ ڈال اے روب اے نا روب اکار. تو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے دل کو پاک و صاف کر لینا, مسیح موعود علیہ السلام کی چار دیواری میں داخل ہو جانا اس لیے محفوظ مقام ہے کہ خدا تعالیٰ اس چار دیواری میں بستا ہے, اور اس کی اور کوئی بھی وجہ نہیں. اب لوگوں کے قادیان آنے کی مشکلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے, جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں, اب تو بالکل ہی ناممکن ہو چکا ہے. اس زمانے میں ہزاروں کی باتیں ہو رہی تھی, اب کروڑ ہا کی باتیں ہو رہی ہیں. ہزاروں آدمی ہیں کہ ان بیچاروں کو دنیاوی مشکلات کی وجہ سے استطاعت نہ ہونے کے باعث قادیان میں آنا دشوار ہے, اور انہوں نے بذریعہ خطوط ہی بیعت کی ہوئی ہے. بیعت کرنے سے مطلب بیعت کی حقیقت سے آگاہ ہونا ہے. ایک شخص نے روبرو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی, اصل غرض اور غایت کو نہ سمجھا یا پرواہ نہ کی, اس کی بیعت بے فائدہ ہے اور اس کی خدا کے سامنے کچھ حقیقت نہیں. مگر دوسرا شخص ہزار کوس سے بیٹھا بیٹھا صدق دل سے بیعت کی حقیقت اور غرض و غایت کو مان کر بیعت کرتا ہے اور پھر اس اقرار کے اوپر کاربند ہو کر اپنی عملی اصلاح کرتا ہے, وہ اس روبرو بیعت کر کے بیعت کی حقیقت پر نہ چلنے والے سے ہزار ہا درجہ بہتر ہے. اٹھارہ اگست 1902 کی شام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مرزا اعظم بیگ کے پوتے مرزا حسن بیگ کو بیعت کے وقت یہ نصیحت فرمائی, بیعت اگلے جمعہ کو کر لینا, مگر یہ یاد رکھو کہ بیعت کے بعد تبدیلی کرنی ضروری ہوتی ہے. اگر بیعت کے بعد اپنی حالت میں تبدیلی نہ کی جاوے تو پھر یہ استخفاف ہے. استخفاف یہ ہے کہ بہت بڑا کام کر رہا ہے اور جانتے نہیں, تو گویا اس کو تحقیر کی نظر سے دیکھ رہے ہو. بیعت بازیچہ اطفال نہیں ہے, درحقیقت وہی بیعت کرتا ہے جس کی پہلی زندگی پر موت وارد ہو جاتی ہے اور ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. ہر ایک امر میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے. پہلے تعلقات معذور ہوتے ہیں. جب صحابہ مسلمان ہوتے تو بعض کو ایسے امور پیش آتے تھے کہ احباب رشتہ دار سب سے الگ ہونا پڑتا تھا. پھر فرماتے ہیں ہر مومن کا یہی حال ہوتا ہے, اگر وہ اخلاص اور وفاداری سے اس کا ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا ولی بنتا ہے, لیکن اگر ایمان کی عمارت بوسیدہ ہے تو پھر بے شک خطرہ ہوتا ہے. ہم کسی کے دل کا حال تو جانتے ہی نہیں. سینہ کے علم تو خدا کو ہی ہے, مگر انسان اپنی خیانت سے پکڑا جاتا ہے. اگر خدا تعالیٰ سے معاملہ صاف نہیں تو پھر بیعت فائدہ دے گی نہ کچھ اور, لیکن جب خالص خدا ہی کا ہو جاوے تو خدا تعالیٰ اس کی خاص حفاظت کرتا ہے. اگرچہ وہ سب کا خدا ہے, مگر جو اپنے آپ کو خاص کرتے ہیں ان پر خاص تجلی کرتا ہے. اور خدا کے لیے خاص ہونا یہی ہے کہ نفس بالکل چکنا چور ہو کر اس کا کوئی رضا نہ رہ جائے. حفاظت کا جہاں تک تعلق ہے, خدا تعالیٰ کی ایک حفاظت عام ہے, اس کے بغیر تو کوئی جانور کوئی کیڑا تک محفوظ نہیں ہے. وہ حفاظت رحمان کی حفاظت ہے, اور یہاں ایک حفاظت خاص مراد ہے جو واقعتاً اس رحمان کے بندے بن چکے ہوں. ان کو پھر اللہ تعالیٰ ایک خصوصی حفاظت کے سائے میں رکھتا ہے, اور یہ تب نصیب ہوتا ہے کہ نفس بالکل چکنا چور ہو جائے اور اس کا کوئی ریزہ بھی باقی نہ رہے, اپنی نفسانیت کچھ نہ رہے, سب کچھ خدا کا ہو چکا ہو. اس لیے میں بار بار اپنی جماعت کو کہتا ہوں کہ بیعت پر ہرگز ناز نہ کرو. اگر دل پاک نہیں ہے, ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کیا فائدہ دے گا. جب دل دور ہے, جب دل اور زبان میں اتفاق نہیں, تو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر منافقانہ اقرار کرتے ہیں تو یاد رکھو ایسے شخص کو دوہرا عذاب ہوگا. مگر جو سچا اقرار کرتا ہے اس کے بڑے بڑے گناہ بخشے جاتے ہیں اور اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے. اس لیے گناہ کبیرہ بھی اگر اس دنیا میں ہی ان کا احساس پیدا ہو چکا ہو تو وہ سب بخشے جا سکتے ہیں, مگر توبہ کرنے والے کا دل سچا ہونا چاہیے. حضرت مسیح علیہ السلام مزید فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر توبہ کرنا ایک موت کو چاہتا ہے تاکہ تم نئی زندگی میں ایک اور پیدائش حاصل کرو. دنیا میں ایک پیدائش تو ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے, اور ایک پیدائش اس وقت ہوتی ہے جب سچے معنوں میں خدا تعالیٰ کا بندہ انسان بنتا ہے, گویا وہ اسی وقت پیدا ہوا ہے. اور جیسے ماں کی سے پیٹ کی پیدائش کے بعد بچہ معصوم ہوتا ہے, حقیقی معصومیت اس کو دوبارہ تب نصیب ہوتی ہے جب دوبارہ خدا کی خاطر ایک نئی زندگی پاتا ہے. بیعت اگر دل سے نہیں تو کوئی نتیجہ اس کا نہیں. میری بات بیعت سے خدا دل کا اقرار چاہتا ہے, پر جو سچے دل سے مجھے قبول کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے, غفور و رحیم خدا اس کے گناہوں کو ضرور بخش دیتا ہے اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. تب فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ جو دوسری زندگی ہے, یہ روح القدس سے ہمیشگی کی زندگی ملتی ہے. فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں, اسے مراد یہ نہیں ہے کہ ظاہری حفاظت صرف کرتے ہیں, یہ حفاظت کرتے ہیں کہ ہر قسم کی گناہوں کی علائش سے اس کو پاک ہی رہنے دیں اور شیطان کے حملوں سے اس کو بچاتے ہیں. فرمایا دیکھو مولوی عبد الرتیف صاحب شہید اسی بیعت کی وجہ سے پتھروں سے مارے گئے. ایک گھنٹہ تک برابر ان پر پتھر برسائے گئے حتیٰ کہ ان کا جسم پتھروں میں چھپ گیا. مگر اس تک میں ایک چیخ تک نہ مار, بلکہ اس کو اس ظالمانہ کارروائی سے پیشتر تین بار خود امیر نے اس عمر سے توبہ کرنے کے واسطے کہا اور وعدہ کیا کہ اگر تم توبہ کرو تو معاف کر دیا جائے گا اور پیشتر سے زیادہ عزت اور عہدہ عطا کیا جائے گا. مگر وہ تھا کہ خدا کو مقدم کیا اور کسی دکھ کی جو خدا کے واسطے ان پر آنے والا تھا پرواہ نہ کی, اور ثابت قدم رہ کر ایک نہایت عمدہ زندہ نمونہ اپنے کامل ایمان کے چھوڑ گئے. بڑے فاضل اور عالم اور محدث تھے, محدث بھی تھے اور محدث بھی تھے. سنا ہے کہ جب ان کو پکڑ کے لے جانے لگے تو ان سے کہا گیا کہ اپنے بال بچوں سے مل لو, ان کو دیکھ لو. مگر انہوں نے کہا کچھ ضرورت نہیں, ہو سکتا ہے ان کی محبت مجھے اپنی طرف کھینچ لے یا ان کا غم مجھے بے قرار کر دے. مر چکے وقت اب کچھ ضرورت نہیں ہے. یہ ہے بیعت کی حقیقت اور رعایت. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بیعت کی ہے تب شخصیت تعمیر کلمات کہنا چاہتا ہوں, یہ بیعت تو خمریزی ہے اعمال صالحہ کی. بس عالمی بیعت میں شامل ہونے والے خصوصیت سے غور سے اس بات کو سن لیں, اور جو نہیں سن سکتے وہاں مبلغین اور معلمین اس بات کو آگے پہنچا دیں. جو حاضر ہے وہ حاضر کو پیغام پہنچا دے یہ بیعت تو خمریزی ہے اعمال صالحہ کی. اس بیعت کے نتیجے میں بیج بویا جا رہا ہے نیک اعمال کا. جس طرح کوئی باغبان درخت لگاتا ہے یا کسی چیز کا بیج بوتا ہے, پھر اگر کوئی شخص بیج بو کر یا درخت لگا کر وہیں اس کو ختم کر دے اور آئندہ آپ پاشی اور حفاظت نہ کرے تو وہ تخم بھی ضائع ہو جائے گا. کتنے ہیں کثرت سے جو آ رہے ہیں, اگر ان کی حفاظت ہم نے نہ کی تو وہ تخم ضائع ہو جائے گا. اس کا گناہ ہم پر بھی کچھ پڑے گا کہ ہم نے خدا کے نام پر کسی کو بلایا اور پھر اس کی پوری حفاظت نہ کر سکے. یاد رکھو بیعت کے وقت توبہ کے اقرار میں ایک برکت پیدا ہوتی ہے. اگر ساتھ کے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی شرط لگا لے تو ترقی ہوتی ہے, مگر یہ مقدم رکھنا تمہارے اختیار میں نہیں بلکہ امداد الہی کی سخت ضرورت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں انجام کار رہنمائی پر پہنچ جاتے ہیں. جس طرح وہ دانا تو خمریزی کا بدوں کوشش اور آپاشی کے بے برکت رہتا ہے بلکہ خود بھی فنا ہو جاتا ہے, اسی طرح تم بھی اس اقرار کو ہر روز یاد نہ کرو گے اور دعائیں نہ مانگو گے کہ خدایا ہماری مدد کر تو فضل الہی وارد نہیں ہوگا, اور بغیر امداد الہی کی تبدیلی ناممکن ہے. اگر بیج بو کر صرف دعا کرتے ہیں تو ضرور محروم رہیں گے, اگر بیج بوجھ کر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے اور دعا کرتے ہیں تو وہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. پوری کوشش کریں اور پھر دعا کریں تو یہ سچے ایمان کا ماحصل ہے. پھر جو کچھ نصیب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نصیب ہوتا ہے. فرمایا دوسرا کسان میں ایک تو سخت محنت اور کلبرانی کرتا ہے, ایک کسان یہ تو ضرور زیادہ کامیاب ہوگا. زیادہ کامیاب ہوگا میں لفظ زیادہ نے بعض استثناءات بھی پیش نظر رکھ لیے ہیں. عام طور پر تو کامیاب ہوتے ہی ہیں مگر بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے. بس جو محنت کرتا رہتا ہے وہ دوسروں کی نسبت زیادہ کامیاب ہوتا ہے. دوسرا کسان محنت نہیں کرتا یا کم کرتا ہے, اس کی پیداوار ہمیشہ ناقص رہے گی, جس سے وہ شاید سرکاری محصول بھی ادا نہ کر سکے اور وہ ہمیشہ مفلس رہے گا. اسی طرح دینی کام بھی ہیں, انہی میں منافق, انہی میں نکمے, انہی میں صالح, انہی میں ابدال, غوث اور قطب بنتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے نزدیک درجہ پاتے ہیں. اور بعض 40 برس سے نماز پڑھتے ہیں مگر ہنوز روز اول ہی ہے. اچانک اگر یاد آئے تو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ بعض دفعہ سال ہر سال کی عبادتیں فرضی اور خیالی عبادتیں ہیں. انسان اپنے خیالات میں, اپنی خواہشات میں, اپنی تمناؤں میں ڈوبا رہتا ہے اور خدا کے حضور وہ عبادتیں قبول نہیں ہوتی اور کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی. 30 روزوں سے کوئی فائدہ محسوس نہیں کرتے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے متقی اور مدت کی نماز خواہ ہیں مگر ہمیں امداد الہی نہیں ملتی. اس کا سبب یہ ہے کہ رسمی اور تقلیدی عبادت کرتے ہیں, ترقی کا کبھی خیال نہیں, گناہوں کی جستجو ہی نہیں, سچی توبہ کی طلب ہی نہیں, بس وہ پہلے قدم پر ہی رہتے ہیں. ایسے انسان باہم یعنی جانوروں سے کم نہیں. ایسی نمازیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ویل لاتی ہیں. نماز تو وہ ہے, ویل المصلین جو نماز میں قرآن کریم میں آتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور نمازیں ہلاکت ہوتی اس پر, ہلاکت ہوتی اس پر کی آواز مل کر. اگر نمازیں ہی جو کامیابی کا راز ہیں, ہلاکت کی پکے پیغام دے رہی ہوں تو انسان کے بچنے کی پھر کیا امید واقع رہتی ہے. نماز تو وہ ہے جو اپنے ساتھ ترقی لے آوے. بس رسم اور رسمی عبادت ٹھیک نہیں. ہماری جماعت بھی اگر بیج کا بیج ہی رہے گی تو کچھ فائدہ نہ ہوگا. جو ردی رہتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو بڑھاتا نہیں. بس تقویٰ, عبادت اور ایمانی حالت میں ترقی کرو. یاد رکھو کہ میری بیعت اور ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کچھ بھی سود مند نہیں. اس دھوکہ میں نہ رہو کہ ہم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے, اب ہمیں کیا غم ہے. ہدایت بھی ایک موت ہے. جو شخص یہ موت اپنے اوپر وارد کرتا ہے اس کو پھر نئی زندگی دی جاتی ہے, اور یہی اصفیاء کا اعتقاد ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اسی ابتدائی حالت کے واسطے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, یعنی پہلے اپنے آپ کو درست کرو, اپنے امراض کو دور کرو, دوسروں کا فکر مت کرو. ہاں, رات کو اپنے آپ کو درست کرو اور دن کو دوسروں کی ہدایت. بہت عظیم شان معرفت کا نقطہ ہے. رات کو جب اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, صرف خدا دیکھ رہا ہوتا ہے, اس وقت اپنے آپ کو درست کرو گے تو دن کی روشنی میں تمہیں ہدایت دینے کے مستحق ہوگے. اس وقت سب لوگ سن رہے ہیں. تو سچی ہدایت وہی دے سکتا ہے جس نے رات کو اپنی اصلاح کی, لوگوں کی نظروں سے چھپ کر اپنی اصلاح کی, اور پھر دن دہاڑے مجبور ہو کر وہ ہدایت دینے کے لیے نکلا ہے, نہ کہ نفس کی بڑائی کی خاطر. ہاں, رات کو اپنے آپ کو درست کرو اور دن کو دوسروں کو بھی ہدایت کر دیا کرو. جیسے میں نے عرض کیا تھا, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات میں کسی جگہ بھی کوئی ایسی تکرار نہیں کہ جو اس مضمون کو بیکار اور زائد بنا دے. ہر تکرار کے اندر ایک ایسا نقطہ معرفت بیان ہوتا ہے جو ایک نیا چشمہ جاری کر دیتا ہے. خدا تعالیٰ تمہیں بخشے اور تمہارے گناہوں سے تمہیں مخلصی دے اور تمہاری کمزوریوں کو تم سے دور کرے اور اعمال صالحہ اور نیکی میں ترقی کرنے کی توفیق دے دے. لقم 8:30 یہ لقم کا ہوا ہے. اسی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس پر اب میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں, کیونکہ اب اسے بھی میں نے ہی وقت ہو چکا ہے. اور ان شاء اللہ نماز کی تیاری کرتے ہیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.